السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی محکمہ دفاع نے ان دو امریکی فوجیوں کے نام جاری کر دیے ہیں جو اتوار کے روز افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع شہرزاد میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت سالم خلیلزاد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر سمیت طالبان کے اعلی نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں افغانستان کے حوالے سے امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. حکومت پاکستان اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کے تعاون سے پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودگی کے 40 سال پورے ہونے پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے. اور پاکستان میں حزب مخالف کے قانون ساز نے زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور حراست میں ہلاکت کی روک تھام کا ایک مجوزہ بل پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ میں پیش کیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف جاری خواتین کے احتجاجی مظاہرے کو ختم کرنے سے متعلق ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے ریاستی اور مرکزی حکومتوں اور دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیے ہیں. اتوار کے روز چینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مرکزی چین میں کورونا وائرس کی وبا سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد اب 908 ہو گئی ہے. فلمی دنیا کے سب سے بڑے اکیڈمی ایوارڈز کی سالانہ تقریب اس اعتبار سے منفرد تھی کہ سال کی بہترین فلم کا آسکر ایوارڈ ایک غیر ملکی فلم کو ملا. جنوبی کوریا کی فلم پیراسائٹ کو 4 ایوارڈ ملے ہیں. پاکستان نے بنگلہ دیش کو راولپنڈی ٹیسٹ میں 1 اننگز اور 44 رن سے شکست دے دی ہے. میزبان ٹیم نے 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری بھی حاصل کر لی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکی محکمہ دفاع نے ان دو امریکی فوجیوں کے نام جاری کر دیے ہیں جو اتوار کے روز افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع شہرزاد میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے. سارجنٹ جیوئر جیگور گوئٹریس اور سارجنٹ اینتونیو رے روڈریگیس ہلاک، اور 6 دوسرے فوجی اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کے ایک افغان ساتھی نے امریکی اور افغان مشترکہ فوجوں پر ایک مشین گن سے فائر کھول دیا. ننگرہار کے گورنر شاہ محمود میاں خیل کا کہنا تھا کہ اس وقت وہاں کاروائی جاری ہے، اور فوج کے ترجمان کرنل سنی لیگٹ نے بتایا کہ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایک شخص جس نے افغان فوج کی وردی پہنی ہوئی تھی، اس نے امریکہ اور افغانستان کے فوجی اہلکاروں پر فائرنگ کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں. امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت سالم خلیلزاد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر سمیت طالبان کے اعلی نمائندوں سے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کے حوالے سے امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والی ملاقات میں طالبان کے دیگر اعلی عہدیدار ملا محمد فاضل، ملا خیر اللہ خیر خاں اور مولوی امیر خان متقی بھی موجود تھے، جبکہ قطر کے وزیر خارجہ بھی ملاقات میں موجود تھے. طالبان ترجمان کے بقول ملاقات میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کے نتائج کے اہم معاملات اور مستقبل کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کی گئی. سہیل شاہین نے ان اقدامات کی وضاحت نہیں کی. 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمان پر حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغ محمد افضل گرو کی 7ویں برسی پر اتوار کو وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی، جس سے علاقے میں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے. گرمائی صدر مقام سری نگر اور وادی کے دوسرے بیشتر علاقوں میں دکانیں بند رہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ سروسز سوائے چند ایک روٹوں کے بند رہیں. تاہم سڑکوں پر نجی گاڑیاں اور آٹو رکشا دن بھر دوڑتے نظر آئے. ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری تنظیموں کے اتحاد حریت کانفرنس میر وائز عمر فاروق تھاڑے اور جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ نے کی تھی۔ بھارت کے سپریم کورٹ نے نئی دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف جاری خواتین کے احتجاجی مظاہرے کو ختم کرانے سے متعلق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے مرکزی حکومت، دہلی حکومت اور پولیس کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ حکومت نے قانون بنایا ہے جس کے خلاف عوام کو شکایتیں ہیں، یہ معاملہ عدالت میں ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے۔ حکومت پاکستان اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کے تعاون سے پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودگی کے 40 سال پورے ہونے پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں 17 اور 18 فروری کو یکجہتی کے لیے ایک نئی ساجیداری کے موضوع پر یہ کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ پاکستان اور دنیا بھر کے مہاجرین کی مدد کرنے والے 20 ملکوں کے وزرائے خارجہ اس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد کی لال مسجد اور H11 میں جامعہ حفصہ کے حوالے سے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اور مولانا عبدالعزیز کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں H11 میں موجود عمارت کا قبضہ مولانا عبدالعزیز نے چھوڑ دیا ہے اور پولیس نے لال مسجد کا محاصرہ ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ مولانا عبدالعزیز لال مسجد کی خطابت چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کہتے ہیں کہ لال مسجد کا خطیب اسلام آباد انتظامیہ تعینات کرے گی۔ چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تعداد عالمی سطح پر سن 2002 اور 2003 میں پھیلنے والی سانس کی بیماری سارس سے مرنے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو کرونا وائرس سے مزید 97 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ایک روز کے دوران یہ ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 908 تک پہنچ چکی ہے۔ چین بھر میں اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 41,171 ہو گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ شام میں تقریباً 9 سال سے جاری لڑائی کے معاملے پر ترکی اور شام کے اختلافات کے حل کے لیے ایران کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ ساتھ ہی ایران نے کہا کہ وہ شام کے اپنے کلیدی اتحادی کے اقتدار اعلیٰ کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی باغیوں کا حامی ہے جو شامی صدر بشار الاسد کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایران اور روس لڑائی میں اسد کی فوج کی حمایت کرتے ہیں۔ نیو یارک میں حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح ایک مسلح شخص نے ایک پولیس چوکی میں گھس کر فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کر دیا، جبکہ اس واقعے سے 12 گھنٹے پہلے اسی علاقے میں پولیس کی ایک گاڑی پر حملہ کر کے ایک اہلکار کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ برانکس میں واقع ایک پولیس مرکز میں اس وقت پیش آیا جب صبح تقریباً 8 بجے ایک مسلح شخص نے داخل ہونے کے بعد فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ حملہ آور کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ زخمی پولیس اہلکار کو، جو عہدے کے لحاظ سے لیفٹیننٹ ہے، ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ اسے بازو پر گولی لگی ہے۔ سال سن 2020 کے لیے بہترین فلم کا آسکر ایوارڈ جنوبی کوریا کی فلم پیراسائٹ نے اپنے نام کر لیا ہے، جبکہ واکین فینکس بہترین اداکار اور رینی زیلوے بہترین اداکارہ قرار پائی ہیں۔ آسکر ایوارڈ کی سالانہ تقریب اتوار اور پیر کی درمیانی شب کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلیس میں منعقد ہوئی۔ تقریب کو فلمی ستاروں کو کہکشاؤں نے 4 چاند لگا دیے۔ تاہم ایوارڈز کے لیے نامزد خواتین اور اقلیتوں کی کمی کو سب نے نوٹ کیا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہم آپ کے لیے پیش کریں گے کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو راولپنڈی ٹیسٹ میں 1 اننگز اور 44 رنز سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری بھی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے نوجوان فاسٹ بالر نسیم شاہ اور یاسر شاہ نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4-4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ شاہین شاہ افریدی اور محمد عباس نے 1-1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ میچ میں 5 وکٹیں اور ہیٹ ٹرک کرنے والے فاسٹ بالر نسیم شاہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سمیت طالبان کے اعلی نمائندوں سے ملاقات کی، جس میں افغانستان کے حوالے سے امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اتوار کو ہونے والی ملاقات میں طالبان کے بعض دیگر اعلی عہدیداروں کے علاوہ قطر کے وزیر خارجہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ طالبان ترجمان کے بقول ملاقات میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے اہم معاملات اور مستقبل کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کی گئی، تاہم سہیل شاہین نے ان اقدامات کی وضاحت نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے امن معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ امن معاہدے کے لیے طالبان پر مستقل بنیادوں پر تشدد میں کمی پر زور دے رہا ہے، تاہم ابھی تک طالبان محدود سطح پر تشدد میں کمی کرنے پر تیار ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ حال ہی میں طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے امن مذاکرات کے حوالے سے نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، تاہم طالبان کا موقف ہے کہ متعدد معاملات پر فریقین کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کے بقول یہ صورتحال اس بات کی عکاسی ہے کہ فریقین کے درمیان اختلافات اب بھی موجود ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ملاقات ہوئی، اس میں ظاہر ہے قطر کا بڑا اہم رول ہے۔ ان کے وزیر خارجہ موجود تھے اور وہ بیچ میں پڑ گئے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو اختلافی امور ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ ایک مجھے نئی کوشش نظر آتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، دونوں فریق جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت جو ہے یہ مکمل ہو اور کوئی امن معاہدہ ہو جائے۔
تجزیہ کار رحیم اللہ کے بقول قطر کی بھی یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو اختلافی امور ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ادھر افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی کا کہنا ہے کہ افغان حکومت دوحہ امن بات چیت کے نتائج کی منتظر ہے۔ ان کے بقول افغان حکومت یہ توقع کرتی ہے کہ دوحہ میں جاری بات چیت کے نتیجہ خیز ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کا خاتمہ ہو سکے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت ہر حد تک جائے گی۔ وزیراعظم نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھنے کا کہا ہے، جبکہ آئندہ ایک سے دو روز میں ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں عاصم علی رانا۔
اسلام آباد میں وزیراعظم کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں مہنگائی سے متعلق معاشی ٹیم کی جانب سے پیش کیے گئے اعداد و شمار پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر ملک میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات اور تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ملک کے عوام، خصوصاً غریب اور تنخواہ دار طبقہ ہے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت ہر حد تک جائے گی۔ اجلاس میں مشیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ حکومت نے عام شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے 15 ارب روپے کا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ رقم یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے عام شے خورد و نوش کی قیمتوں میں سبسڈی کے لیے فراہم کی جائے گی۔ تجزیہ کار ڈاکٹر عابد سلہری کہتے ہیں کہ اس وقت شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ ساتھ گورننس کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔
ایک ایشو جو کہ لیک آف گورنر سے لیک آف ایڈمنسٹریٹو میجرز کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو بھی اقدام دیے جائیں گے وہ سارے لنک ہو جائیں گے آپ کی گورننس سے۔ اگر اس میں ٹارگیٹنگ سسٹم بہتر ہے، اگر اس میں کوئی لیکیجز نہیں ہے، کوئی پلفج نہیں ہے، تو پھر یقیناً ان کا ریلیف جو ہے وہ کچھ لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن اگر وہاں پہ آپ کا جو ہے گورننس وہ کمزور ہو گئی، اکاؤنٹیبلٹی کمزور ہو گئی، تو پھر یہ جو ایکسٹرا پیسے دیے جا رہے ہوں گے شاید اس سے وہ ویلیو فار منی جو ہے وہ جنریٹ نہ کی جا سکے۔
وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز بھی ٹویٹس کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تحریک انصاف کی حکومت وفاقی کابینہ اگلے اجلاس میں بنیادی غذائی اجناس کی قیمتوں میں کمی کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم نے مافیاز کے خلاف ایکشن لینے کا بھی اعلان کیا۔ معاشی تجزیہ کار سمیع اللہ طارق کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے محدود پیمانے پر ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے جو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
ڈیمانڈ سپلائی اکنامکس کے ساتھ تو آپ اتنا زیادہ کھیل سکتے نہیں نا، چیزوں کی پرائسز تو ڈیمانڈ سپلائی سے چلتی ہیں، کوسٹ پش فیکٹر سے چلتی ہیں، تو سیزنل پیٹرن جو بھی ہیں، تو میرا خیال ہے اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ جنرل انفلیشن پہ ہوگا نہیں جو پرائم منسٹر پیکج ویکج کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ذخیرہ اندوزی ہوئی بھی تھی چینی وغیرہ میں تھوڑی بہت، تو وہ شاید کچھ امپیکٹ ہے، باقی مجھے لگتا نہیں اس کا کوئی خاص امپیکٹ آ سکتا ہے۔ فوڈ کراپس کی بہتر پروڈکٹیوٹی انشور کریں، سوئنگ انشور کریں، فارمر کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لائیں، پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، تو اس سے جو ہے وہ سسٹینیبل طور پر پروڈکشن آئے گی اور اس سے جو ہے وہ پرائسز کنٹرول میں رہیں گی۔
ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق جنوری کے مہینے میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر 12 سال کی بلند ترین سطح 14.6% پر آ گئی، جبکہ گزشتہ سال دسمبر میں یہ 12.6% تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق مہنگائی گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 1.9% بڑھی ہے۔ اس وقت ملک میں آئی ایم ایف کی ٹیم بھی موجود ہے اور ان کی طرف سے ٹیکس وصولیوں کے اہداف میں ناکامی پر پاکستان کو مشکل کا سامنا ہے اور منی بجٹ لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ منی بجٹ آنے کی صورت میں حکومت اور عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب مخالف کی قانون ساز نے زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور حراست میں ہلاکت کی روک تھام کا ایک مجوز بل پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں پیش کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا ایک عرصے سے مطالبہ رہا ہے کہ حکومت تشدد کے خلاف اقوام متحدہ کی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ان کے خیال میں یہ مجوزہ بل اس حوالے سے ایک مثبت اقدام ہوگا۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے پیر کو یہ بل سینٹ میں پیش کیا ہے۔ مجوزہ بل کے مطابق اگر حراست کے دوران تشدد کی وجہ سے کسی بھی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے یا زیر حراست فرد کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایسے واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں عمر قید کے ساتھ 30 لاکھ جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد اور ہلاکتوں کے واقعات کی روک تھام کے لیے انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں کی طرف سے ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ حکومت تشدد کے خلاف اقوام متحدہ کی کنونشن کے تحت اپنی قانونی اور انتظامی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ پاکستان میں قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم سے منسلک سارا بلال کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کے خلاف تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے جہاں مناسب قوانین ضروری ہیں وہاں پولیس کے نظام میں اصلاحات وضع کرنا بھی ضروری ہے۔
دیکھیں پچھلے 10 سالوں سے جو پولیس کی ٹریننگ، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کے اوپر نہایت انٹرنیشنل پیسہ بھی لگایا گیا پاکستان میں، رائٹ، اور اس کا تھوڑا بہت ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ قانون نہیں ہے تو وہ جو پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں آ پائی۔ تو جب ایسا قانون آئے گا تو اس کے پھر بنیاد پہ جو پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، ٹریننگ ہوگی، اس کا بھی اثر آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی اب تک اتنی ٹریننگ ہو چکی ہے پولیس کی۔
انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کامران عارف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں زیر حراست افراد کے خلاف تشدد کو روکنے کے مجوزہ بل کو پارلیمان میں منظور ہونے کے بعد زیر حراست تشدد کے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔
It is a step in the right direction. اور تھوڑا سا میں ایڈ بھی کر لوں کہ یہ جو ایبولیشن آف ٹارچر ہے یہ پولیس ریفارمز کا بہت امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ جہاں پہ بھی پولیس ریفارمز ہوئی ہیں اور ریئل سینس میں ہوئی ہیں، جیسے ٹرکی میں ہوئی ہے یا جارجیا میں ہوئی ہے، تو پہلا اسٹیپ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے ٹارچر ابالش کیا ہے۔
اگرچہ زیر حراست افراد کے خلاف تشدد روا رکھنا پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، تاہم اس کے باوجود یہ واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیری مزاری نے شہری رحمان کی طرف سے پیر کو تشدد کی روک تھام سے متعلق سینٹ میں پیش کیے گئے مجوزہ بل پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے یہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بھارتی سپریم کورٹ نے دہلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف جاری خواتین کے احتجاجی مظاہرے کو ختم کرنے سے متعلق ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے ریاستی اور مرکزی حکومتوں اور دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن کسی عوامی سڑک کو غیر معینہ مدت تک بند نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ نے شاہین باغ کے احتجاجی مظاہرے کے سلسلے میں ایک پٹیشن پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ایک قانون بنایا ہے جس کے خلاف عوام کو شکایتیں ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن کسی عوامی سڑک کو غیر معینہ مدت تک بند نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ وہ دوسرے فریق کو سنے بغیر کوئی ہدایت نہیں دے سکتی، اگلی سماعت کے لیے 17 فروری کی تاریخ مقرر کی۔ عدالت نے درخواست دہندہ سے کہا کہ اگر دھرنا 58 دنوں تک چل سکتا ہے تو آپ ایک ہفتہ اور انتظار کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف شاہین باغ میں 15 دسمبر سے خواتین کا مسلسل دھرنا جاری ہے، جس میں ملک کے دیگر علاقوں سے آنے والے ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسری برادری کے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ دھرنے کی وجہ سے کالندی کنج سے متھرو روڈ تک کی ایک اہم شاہراہ بند ہے۔ عرضی گزار ایڈوکیٹ امت ساہنی کا کہنا ہے کہ سڑک بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہے۔ دھرنے پر بیٹھنے والی خواتین اور مردوں نے عدالتی کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا،
کورٹ جیسے بولے گی ہم کورٹ کا آدر کرتے ہیں، جس طرح سے کورٹ بولے گا، اگر ہمیں کہے گا آپ یہی سائیڈ میں شفٹ ہو جائیے ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔
پبلک روڈ تو ہمیشہ سے بلاک ہوتی ہے، امیت شاہ کے سیفٹی کے لیے کتنی پبلک روڈ بلاک ہوئی ہے، مارچ سے بند پڑی، جب بھی کوئی نیتا آتے ہیں روڈ بلاک ہو جاتی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ریلیاں نکلتی ہیں تو روڈ بلاک ہو جاتی ہے، سیفٹی کے لیے ایک انسان کے سیفٹی کے لیے کئی سڑکیں بند ہیں مہینوں سے۔ یہ
سوچنا، ہم 2 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں، سرکار کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا پوچھنے کے لیے، ہم سمویدھانک طریقے سے پیسفلی بیٹھے ہیں، ہم یہاں کوئی ہم مطلب جتنا ہم جو کچھ کر رہے ہیں، گولی چل رہی ہے، ہم پھول دکھا رہے ہیں۔
سپریم کورٹ اگر کوئی بھی فیصلہ دے گی تو ساتھ میں اس کی دلیل بھی رکھے گی کہ وہ یہاں سے کیوں ہٹانا چاہ رہی ہے، کیا یا جو لوگ جس مقصد سے یہاں پہ بیٹھے تھے وہ بات سپریم کورٹ نے سنا کہ نہیں سنا، ساتھ میں پیرلل سپریم کورٹ کے اور بھی کیسز چل رہے ہیں نا اسی سی اے پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ، تو ہم سب کا ویٹ کریں گے۔
چیف جسٹس ایس اے بوبڈی کی سربراہی والے ایک دوسرے بینچ نے بھی احتجاج کے دوران ایک 4 ماہ کے بچے کی موت پر ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو نوٹس جاری کیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم خواتین کے ماں ہونے کا بے حد احترام کرتے ہیں، ہمیں بچوں کی بھی فکر ہے، ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ محمد جہان نامی بچے کی ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے 30 جنوری کی شب میں موت واقع ہو گئی، اس کی ماں اسے روزانہ دھرنے پر لے جا رہی تھی۔ بچے کی موت کے بعد اس کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی جا رہی ہے اور اس کی لڑائی جاری رہے گی۔ دریا اثنا اسمبلی انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرے پھر شروع ہو گئے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ نے کیمپس سے پارلیمنٹ تک مارچ نکالنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے بمشکل 2 کلومیٹر پر طاقت کے زور پر روک دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ احتجاجی مارچ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس موقع پر طلبہ اور پولیس میں ہاتھا پائی تک کی نوبت آ گئی۔ ادھر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اور یونائیٹیڈ اگینسٹ ہیٹ کی جانب سے منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک مارچ کیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اتوار کے روز چینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مرکزی چین میں کورونا وائرس کی وبا سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد اب 908 ہو گئی ہے، جو اس سے قبل سن 2002 اور 2003 میں سارس کی وبا کی وجہ سے ہلاک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
اتوار کے روز چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے کرونا وائرس کے 3062 نئے واقعات کے ساتھ ساتھ مزید 97 اموات کی رپورٹ دی، جبکہ اس سے پہلے ہفتے کے روز ان واقعات میں کمی دیکھنے میں آئی تھی، جو ایک سے زیادہ ہفتے میں ان واقعات کی کمی کا پہلا واقعہ تھا۔ کرونا وائرس کے پھوٹنے کے مرکزی صوبے ہوبئی میں لاکھوں افراد مسلسل قرنطینہ میں رہے، جہاں کے رہائشی خوراک کی قلت کی شکایت کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز محکمہ تجارت کے عہدیدار وانگ بن نے کہا کہ سامان کی نقل و حمل کا بندوبست خراب ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور کارکنوں کی بھی کمی ہے۔
شنچی بوفن شنشی چوشن لا جیبو دا تیگا چنشی۔
حال ہی میں کچھ صوبوں اور شہروں میں کچھ مقامات پر لوگوں نے گھبراہٹ کا شکار ہو کر افراتفری کے عالم میں کچھ مخصوص اشیاء کی دھڑا دھڑ خریداری کی۔ تھوک پر فروخت ہونے والی اشیاء کے کچھ مراکز پر کچھ مخصوص قسم کی سبزیوں، اناج، تیل اور فوری طور پر تیار ہونے والی نوڈلز وغیرہ کے شیلف خالی ہو گئے۔ چین کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ وہ پیر کے دن سے وبا سے نمٹنے میں مصروف تاجروں کی مدد کے لیے 43 ارب ڈالر دستیاب رکھے گا۔ اسی دوران جاپانی میڈیا نے ایک تفریحی بحری جہاز میں جو گزشتہ ہفتے سے یوکوہاما پر لنگر انداز تھا، کرونا سے متاثرہ مزید مصدقہ 60 افراد کی خبر دی۔ ڈائمنڈ پرنسس پر 130 لوگ بیمار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بحری جہاز ہے جسے اس کے بعد الگ تھلگ کر دیا گیا تھا جب اس سے ہانگ کانگ اترنے والے ایک مسافر میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اسی دوران برطانیہ نے کورونا وائرس کے 4 واقعات کی اور اسپین نے اپنے دوسرے واقعے کی تصدیق کی۔ ان دونوں مقامات پر یہ وائرس ان لوگوں سے پھیلا جو فرانس کا دورہ کر چکے تھے۔ سارس یا سانس کی شدید بیماری کے بارے میں خیال ہے کہ اس سے 774 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور اس سے چین اور اس کے خصوصی انتظامی علاقے ہانگ کانگ میں لگ بھگ 8,100 لوگ بیمار ہوئے۔
میرے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ان ایجوکیٹڈ ہیں، بوتھ آف دیم، بٹ میرے ابو جو ہے انہوں نے ہمت کی، مجھے پڑھایا، میرے بہن بھائیوں کو پڑھایا، آج میں جو ہوں اپنے پیرنٹس کی بدولت ہوں۔ موسیقی میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 4 سال ہوئے ہیں، آگے انشاءاللہ میں کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اردو کی طرف آ رہی ہوں۔ ابھی میں نے کوک اسٹوڈیو کے لیے میں نے تھوڑا سا ایک ہمارا ترانہ تھا وہ میں نے کوک اسٹوڈیو کے لیے پرفارم کیا تھا، تو میں اس کا ایک اسٹینزا سنا دیتی ہوں۔
سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم ماوا، قدم قدم ماوا تجھے، قدم قدم ماوا، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم۔
کوک اسٹوڈیو میں آپ نے ایک فارسی غزل ریکارڈ کی، تو وہ میری پسندیدہ غزل بھی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو سنا اور مجھے پتہ لگا کہ اتنی حسین آواز اور اتنی حسین لڑکی دونوں پشاور میں موجود ہیں، تو اپنی کہانی ہمیں سنائیے، کیسے ہوا؟
میرا شوبز میں آنا اٹس اے لانگ اسٹوری، لیکن یہ ہے کہ میں بیسیکلی میاں فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو ان کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے شوبز میں آنا اور اسپیشلی لڑکی کا۔ میرے لیے بہت ہرڈلس آئی، اسپیشلی جو میری ماما ہے ان کی طرف سے، ان کی فیملی بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ بس یہ ہے کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ جب میں اس فیلڈ میں آئی، میں نے سانگ کیا، گانا گایا، لوگوں نے پسند کیا، پذیرائی کی میرے کام کی، تو پھر بعد میں میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا فیملی والوں کو بھی میں نے ہینڈل کیا، پھر ان کو بھی ایسا لگا کہ چلو ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن بہت مشکل تھا ان سمجھانا۔
آپ کے ایک اور انٹرویو میں نے پڑھا تھا، آپ نے کہا نا کہ آپ کی امی ابھی تک ناراض ہیں، تو آپ اس میں آپ نے کہا تھا، پتہ نہیں یہ بھی آپ نے کہا یا نہیں کہا، لیکن بہرحال مزے کی بات تھی تو اس لیے مجھے اچھی لگی۔ آپ نے کہا کہ اب میں نے یہ جو کوک اسٹوڈیو میں عاطف کے ساتھ گایا ہے تو ہو سکتا ہے میری مما کا دل تھوڑا سا نرم ہو جائے، صحیح بات ہے؟
میری مما جو ہے وہ کبھی اس نے میرا کوئی گانا نہیں سنا پشتو کا، لیکن جب عاطف کے ساتھ میرا یہ جو سانگ آیا کوک اسٹوڈیو میں تو ان کو بہت اچھا لگا۔ جب بھی میرا گانا کسی بھی چینل پر آتا تھا تو وہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی تھی، مجھے دور سے خوشی ہوتی تھی کہ چلو مما میرا گانا دیکھ رہی ہے۔
کس طرح کا میوزک پسند کرتی ہیں، کلاسیکل یا پاپ؟
میں پاپ زیادہ نہیں سنتی، میں تھوڑا سا کلاسیکل سن لیتی ہوں اور مجھے غزل سے بہت لگاؤ ہے۔
میرے گا رے سا، میرے گا
شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سو شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی شرح گزشتہ سال کی سطح پر برقرار ہے، اور لازمی تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے آئین کی شیخ 25A کو 10 سال ہونے کے باوجود ملک بھر میں 17% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
ملک بھر کی تعلیمی صورتحال پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے ادارہ تعلیم و آگاہی کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سال 2019 میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں کچھ کمی آئی ہے، تاہم اب بھی 6 سے 16 سال کی عمر کے 17% بچے اسکول نہیں جا رہے۔ اسکول سے باہر ان بچوں میں سے 10% بچے کبھی بھی اسکول نہیں گئے، جبکہ 7% اسکول میں داخلے کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ رپورٹ کے مطابق اسکول چھوڑنے والے لڑکوں کی تعداد کے مقابلے میں اسکول چھوڑنے والی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 5 کروڑ سے زائد ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب میں بچوں کے اندراج میں 1 سے 2% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور دہی علاقوں میں نجی اسکولوں میں جانے والے بچوں کی تعداد 5 سال میں 30% سے کم ہو کر 23% ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کشمیر میں 97% بچے اسکول جا رہے ہیں، گلگت بلتستان میں 93%، پنجاب اور اسلام آباد میں 91% بچے اسکول جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 30%، سابق قبائلی اضلاع میں 27%، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 14% بچے اسکول نہیں جا رہے۔ ادارہ تعلیم و آگاہی کی سربراہ بیلا رضا کہتی ہیں کہ تعلیمی معیار میں اگرچہ قدرے بہتری آئی ہے، لیکن مجموعی طور پر تعلیم کا معیار ایک المیہ کی صورت ہے جو کہ حکومت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔
تو ہم انویسٹ اگر ہم اپنی بنیادوں میں نہیں کریں گے تو یہ کانسٹنٹلی ہمیں ہانٹ کرے گا، یہ ٹریجڈیز ہمیں نظر آئیں گی، اور اس کی جو تیز رفتار ہم چاہتے ہیں وہ تب تک نہیں آئے گی تیزی جب تک ہم یہ بنیادی کلاسز میں انویسٹ نہیں کریں گے۔
سالانہ تعلیمی صورتحال سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال میں تعلیمی صورتحال میں بہتری ہوئی اور خواندگی کی شرح میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ ماہر تعلیم مشرف زیدی کہتے ہیں کہ پالیسی سازی میں تعلیم اہمیت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سیاسی اور انتظامی عزم کا نہ ہونا ہے۔
رفتہ رفتہ بہت لمیٹڈ امپروومنٹس ہیں لرننگ آؤٹ کمز میں، انرولمنٹ میں، لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے گاڑی جو ہے وہ ریورس میں بھی گئی ہے، خاص طور پہ فیسلٹیز کی پروویژن میں سلو ڈاؤن ہوا ہے، اور اوور آل جو کرائسس سچویشن ہے تعلیم کی وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں رہے گی۔
رپورٹ کے مطابق سرکاری اسکولوں کی نسبت نجی اسکولوں میں سہولیات بہتر ہیں، اور 75% سرکاری اسکول اور 87% نجی اسکولوں میں مکمل 4 دیواری ہے، جبکہ بیت الخلا کی سہولت 60% سرکاری اور 90% نجی سکولوں میں دستیاب ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ تعداد عالمی سطح پر سن 2002 اور 2003 میں پھیلنے والی سانس کی بیماری سارس سے مرنے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا چین کا شہر ووہان ہے۔ اس شہر میں سینکڑوں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق حالات انتہائی سنگین ہیں۔ اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔
حبیب الرحمان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے اورکزئی ضلع سے ہے۔ وہ گزشتہ سپٹمبر میں جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن میں ایم فل کرنے کے لیے چین کے شہر ووہان گئے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تمام طالب علم خوف و ہراس کا شکار ہیں اور ہر طرف مکمل بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ حبیب الرحمان نے مزید واضح کیا کہ یہاں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق وہ پورا دن اپنے کمرے کی دیواروں کو گھورتے رہتے ہیں کیونکہ صورتحال اس قدر خوفناک بن چکی ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے ملنے سے کتراتا ہے کہ کہیں ایک دوسرے سے مہلک وائرس منتقل نہ ہو جائے۔
اتنے دنوں سے اپنے کمرے میں رہ رہ کر ہم جو ہے ڈپریشن میں جا چکے ہیں اور روز ہمیں ایک ہی نیوز ملتی ہے کہ ڈیتھ کی جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ اور زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ وائرس زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع نواب شاہ سے تعلق رکھنے والے میر حسن بھی حبیب الرحمان کی طرح چین میں پاکستانی مشن سے سخت نالاں ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ جمعہ انہیں اپنے والد کی وفات کی اطلاع ملی، جس کے بعد انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ وہ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں، لیکن تاحال ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔
میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مجھے پاکستان جانا ہے کسی بھی حال میں، میں اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں، نہ کہ وہ لوگ میرے لیے یہاں پر پریشان ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ کائنڈلی میری پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کائنڈلی ایویکیوٹ کروائیں، میرے لیے ہیلپ۔
اس وقت ووہان شہر میں 500 سے زائد پاکستانی طلباء پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسرے تمام پاکستانیوں کی طرح میر حسن بھی بے چینی سے اپنے ملک جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ووہان شہر مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، ہوبے صوبے کے اندر اور باہر نقل و حمل ممکن نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق چین کے حکام اور چین میں پاکستانی مشن تمام طلباء کی صحت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی فوجی کاروائیوں سے متاثر ہونے والے قبائلیوں کے معاوضے نہ ملنے کے خلاف پشاور اور جنوبی شہر ٹانک میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
شمالی اور جنوبی وزیرستان کے اضلاع میں پچھلے چند برسوں کے دوران دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف فوجی کاروائیوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے قبائلیوں بشمول دکانداروں اور تاجروں کے پشاور اور جنوبی شہر ٹانک میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میرانشاہ سے تعلق رکھنے والے درجنوں دکاندار اور تاجروں کا احتجاجی دھرنا پشاور میں پچھلے 29 جنوری، جبکہ جنوبی وزیرستان کے محسود قبائل کا احتجاجی دھرنا 26 جنوری سے جاری ہے۔ پشاور میں احتجاجی دھرنا مقامی لوگوں کے لیے تفریح کا ایک اہم ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ صبح سویرے ہوٹلوں اور رشتہ داروں کے ہاں مہمان بننے والے قبائلی پریس کلب کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ڈول سرنا پر روایتی اتن ڈانس کرنے کے بعد اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی کے سامنے دن بھر روایتی اتن رقص اور ڈول سرنا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میران شاہ کی دکانداروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ انہیں معاہدے کے برعکس کا معاوضہ دیا جا رہا ہے، جبکہ جنوبی وزیرستان کے قبائلیوں کا اصرار ہے کہ انہیں ان کے گھروں اور دیگر املاک جو فوجی کاروائی کے دوران متاثر ہوئی ہے کا پورا معاوضہ دیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک نہ تو کسی بڑی سرکاری عہدیدار اور نہ حکمران جماعت کی کسی وزیر، مشیر یا ممبر کی اسمبلی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے ایک سرکردہ قبائلی رہنما ملک خالد خان داوڑ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے تو یہ ہے کہ ان کے جو مارکیٹیں مسمار کی گئی تھی، ان کی جو دکانیں مسمار کی گئی تھی، تو ابھی تک زمین کا معاوضہ نہیں دیا گیا ہے، کسی نے بھی وعدہ ایفا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد آخر وہ لوگ تنگ آ گئے میرانشاہ میں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مظاہرہ یہاں پہ پشاور پریس کلب کے سامنے کر دیا۔ پشاور پریس کلب کے سامنے ایک دو یہ لوگ رہے، اس کے بعد یہ لوگ اسمبلی کے قریب پہنچ گئے چوک میں اور تقریباً یہ دوسرا ہفتہ ان کا جاری ہے۔ اور
صوبہ محکمہ ریلیف کی جاری کردہ ایک بیان میں پانچ قبائلی اضلاع میں معاوضوں کی مد میں ابھی تک 24 ارب اور 42 کروڑ روپے متاثرین کو ادا کرنے کا بتایا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ جہاں ان کا بچپن گزرا وہ گھر انہیں جلد واپس مل جائے گا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد بلال نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی لاہور میں واقع رہائش گاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے حکم کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے حکومت سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ کی اہلیہ تبسم ڈار نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ حکومت پنجاب نے غیر قانونی طور پر ان کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا حکومت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، عدالت حکومت پنجاب کے اقدام کو قلعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کی اہلیہ کی درخواست پر صوبائی حکومت سے 10 روز میں جواب طلب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ حکومت پنجاب نے 2 روز قبل سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے گھر میں بے گھر افراد کے لیے سرکاری پناہ گاہ قائم کی تھی۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار نے کہا کہ اس گھر سے ان کی اور ان کے بہن بھائیوں کے بچپن کی بہت سی یادیں جڑی ہیں اور انہیں امید کہ یہ گھر انہیں جلد واپس مل جائے گا۔
ہماری رہائش گاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کا اقدام اٹھایا ہے، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، ابھی حالیہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔
ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پنجاب حکومت عدالتی فیصلے کو مانے گی، لیکن ساتھ ہی پنجاب حکومت بھی عدالتی فیصلے پر عدالت سے رجوع کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کو متعدد بار نوٹسز بھیجے گئے کہ وہ پاکستان آئیں اور عدالتوں میں اور نیب میں زیر التوا کیسز کا سامنا کریں، لیکن وہ نہیں آئے۔
نہیں، میرا نہیں خیال کہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آج ہم منی ٹریل مانگیں گے نا، یہ جو ماڈل ٹاؤن والی پراپرٹی ہے ملی تو وہ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو ساری قانونی کاروائی ایک پروسیس کے تحت یہ ہوا ہے۔
حکومت پنجاب نے چند روز قبل لاہور کے علاقے گلبرگ 3 میں واقع اسحاق ڈائر کی رہائش کا ہجویری ہاؤس کو نیلام کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی نیلامی کے لیے تاریخ اور وقت بھی مقرر کیا گیا تھا، لیکن نیلامی والے دن کوئی بھی شخص بولی دینے نہیں آیا۔ اسحاق ڈائر ان دنوں لندن میں مقیم ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکی محکمہ دفاع نے ان 2 امریکی فوجیوں کے نام جاری کر دیے جو اتوار کے روز افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع شہر زاد میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ سارجنٹ جیویر جیگور گوئٹریس اور سارجنٹ انتونیو رے روڈریگس ہلاک، اور 6 دوسرے فوجی اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کے ایک افغان ساتھی نے امریکی اور افغان مشترکہ فوجوں پر ایک مشین گن سے فائر کھول دیا۔ ننگرہار کے گورنر شاہ محمود میاں خیل کا کہنا تھا،
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صحوه شوې ده یا اشتباه شوې ده۔ نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی تحقیق کېږي، نو چې کله نور معلومات لاسته راغلل هغه به بیا د ټولو سره شریک کړو۔
نیو ہیمپشائر میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم پرائمری انتخابات سے 2 روز قبل اتوار کے روز ڈیموکریٹک صدارتی امیدواروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا تاکہ وہ نومبر کے قومی انتخابات میں ریپبلکن صدر کے مد مقابل بن سکیں۔ وائس آف امریکہ کے ارش عرب آسادی نے سن 2020 کے انتخابی دائرے کے دوسرے مرحلے کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ڈائن سیوئی اپنی 95 سالہ ماں کے لیے چاکلیٹ کیک خرید رہی ہیں۔ وہ نیو ہیمپشر کی پرائمری میں
جمعے کے روز نیو ہیمپشر میں امیدواروں نے نومبر میں صدر ٹرمپ کے مقابلے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کی امید میں اسٹیج پر مباحثہ کیا۔ اتوار کی صبح امیدواروں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے سیاسی شوز کیے کہ وہ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے سب سے زیادہ موضوع کیوں ہیں۔ سابق نائب صدر اور موجودہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا،
The world's in disarray. We're losing our allies. We have no help in the Persian Gulf. Our NATO allies have made a moral equivalence between us and Iran.
دنیا ابہام کا شکار ہے، ہم اپنے اتحادی کھو رہے ہیں، ہمیں خلیج فارس میں کوئی مدد حاصل نہیں ہے، نیٹو کے ہمارے اتحادیوں نے ہمارے اور ایران کے درمیان ایک اخلاقی قدر کھڑی کر دی ہے، ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں دنیا حیران ہے کہ خدا کی نظر میں ہم کون ہیں، ہمارے تمام اتحادی حیران ہو رہے ہیں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہاں ہے۔ یہ الفاظ تھے سابق نائب صدر اور موجودہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے۔ ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے میئر پیٹ بوٹیجج نے اپنی صدارتی مہم کے لیے عرب پتیوں اور کارپوریشنوں سے چندے لینے کے اقدام کا دفاع کیا۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
I'm putting together the governing coalition to get it done. That's how we're going to win. That's how we're going to govern.
میں جیتنے کے مقصد سے انتظامی اتحاد کو اکٹھا کر رہا ہوں. ہم اسی طرح جیت سکتے ہیں. ہم اسی طریقے سے حکومت کریں گے اور ایسے حالات میں کہ جب ہمارا ملک انتہائی خوفناک طریقے سے اختلاف رائے کا شکار اور منقسم ہے, ہمیں مسائل کے حل کے لیے کچھ مدد درکار ہوگی, لیکن وہ ہماری اقدار کی قیمت پر نہیں بلکہ ہماری اقدار کے نام پر ہوگی. یہ الفاظ تھے ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے میئر پیٹ بوٹیجج کے. سینیٹر ایلزبتھ وارن نے کہا کہ بڑے مالی مفادات آمدنی میں عدم مساوات کم کرنے کے پارٹی کے موقف سے ہم آہنگ نہیں ہیں. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
The coalition of billionaires is not exactly what's going to carry us over the top.
عرب پتیوں کے اتحاد کا یہ طریقہ ہمیں جیت کی طرف نہیں لے کر جائے گا. میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت ہماری ایک ایسی حکومت ہے جو انتہائی دولت مندوں کے لیے بہت اچھے کام کرتی ہے, اور یہ سلسلہ عشروں سے جاری ہے. یہ بد سے بدتر شکل اختیار کر چکا ہے. یہ الفاظ تھے سینیٹر ایلزبتھ وارن کے. سر ٹرمپ نے مواخذے سے اپنی بریت کے چند ہی روز بعد اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ ڈیموکریٹس جنونی ہیں اور یہ کہ ان کے لیے دیانتداری اور سچائی کوئی معنی نہیں رکھتی. انہوں نے پارٹی کو بری طرح زخمی قرار دیا. بائیڈن, بوٹیجج اور وارن منگل کے روز ان چار دوسرے امیدواروں میں شامل ہوں گے جو اپنی صدارتی مہم کو جاری رکھنے کے لیے نیو ہیمپشیئر میں کافی حمایت حاصل کرنے کی توقع کر رہے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
اور منگل کے روز امریکہ کی شمال مشرقی ریاست نیو ہیمپشیئر میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. گزشتہ ہفتے آئیووا میں کاکسز ہوئے تھے, مگر یہ سال کی پہلی ووٹنگ ہوگی جسے پرائمری کہا جاتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی نیو ہیمپشیئر میں ہیں. وہاں انہوں نے بعض ووٹروں سے جاننا چاہا ہے کہ وہ ابھی تک یہ فیصلہ کیوں نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر.
ڈائن سیوئی اپنی 95 سالہ ماں کے لیے چاکلیٹ کیک خرید رہی ہیں. وہ نیو ہیمپشیئر کی پرائمری میں ووٹر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ منیسوٹا کی ایمی کلوبشر اور ساؤتھ لینڈ انڈیانا کے سابق میئر پیٹ بوٹیجج کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اسے ووٹ دیں گی جو ان کے مطابق ٹرمپ کو شکست دے سکتا ہو.
Who can beat Trump?
بارٹ خاندان 100 سال سے گرینٹ کی دکان کا مالک ہے. اس وقت دکان کے مالک جیف بارٹ کہتے ہیں کہ انہیں کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو پیسے کے لحاظ سے اپنا کاروبار ذمہ داری سے چلاتا ہو.
We're all frugal Yankees up here. And, you know, we hate to see a dollar go to waste.
ہم سب کفایت شعار امریکی ہیں. ہم ایک ڈالر ضائع کرنا بھی پسند نہیں کرتے. نیو ہیمپشیئر ایسی جگہ ہے جہاں پرائمری انتخابات میں ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹر ایک ہی روز ووٹنگ کے لیے اندراج کروا سکتے ہیں, اور یوں لوگوں کی آزادی اظہار کا اندازہ ہوتا ہے. مگر پھر بھی یہاں موسم کی پیشگوئی تو کی جا سکتی ہے مگر ووٹروں کی نہیں. جیسا کہ نیکول رینے نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ووٹ کسے دیں گی.
I'm still not decided.
اور ایلیکس کیمپل کے مطابق مقابلہ سخت ہے, اس لیے درست فیصلہ کرنا بہت اہم ہے.
The stakes are a little higher, I think.
نیو ہیمپشیئر میں 43% ووٹروں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کسے ووٹ دیں گے. اینڈی مرٹینوک ایک انجینئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ رائے عامہ کے ان جائزوں کو اہم نہیں سمجھتے جو بتا رہے ہیں کہ کون امیدوار ٹرمپ کو شکست دے سکے گا.
Most powerful thing you can do is vote for a candidate that resonates with you and represents what you believe and let the chips fall.
سب سے اہم بات جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایسے امیدوار کو ووٹ دیں جسے آپ اپنے مطابق سمجھتے ہیں, جو آپ کے اعتماد پر پورا اترے, اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. 4 سال پہلے ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے نیو ہیمپشیئر کے ابتدائی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی. جیسی خورے اور ان کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی وہ کامیاب ہوں, کیونکہ وہ ماحولیات کی تبدیلی کو اہم سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سینڈرز کو اس منصب پر فائز دیکھنا ایسا موقع ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے. یہ الفاظ تھے جیسی خورے کے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سینڈرز بوٹیجج سے یا تو آگے یا ان کے برابر ہیں. ان کے بعد سابق نائب صدر جو بائیڈن اور سینیٹر ایلزبتھ وارن اور سینیٹر کلوبشار ہیں. انتخابی عمل کی پہلی ووٹنگ کے بعد منگل کو پتہ چلے گا کہ کون فتح مند رہا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جنگل کی آگ سے لے کر برف کے دودوں میں دراڑیں پڑنا, ایسے موسمیاتی واقعات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسم میں تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں. جبکہ شہد کی مکھیاں اور پرندے مردہ حالت میں زمین پر گر رہے ہیں. سائنسدانوں کا ایک بین الاقوامی گروپ سمندر کی تہہ کے ہزاروں میٹر نیچے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کے دوسرے اثرات اور کیا ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ارش عرب اسادی نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے جسے بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جنگل کی آگ سے لے کر برف کے تودوں میں دراڑیں پڑنا ایسے موسمیاتی واقعات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسم میں تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں. جبکہ شہد کی مکھیاں اور پرندے مردہ حالت میں زمین پر گر رہے ہیں, سائنسدانوں کا ایک بین الاقوامی گروپ سمندر کی تہہ کے ہزاروں میٹر نیچے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ عالمی حدت میں اضافے کے دوسرے اثرات اور کیا ہیں. وائس آف امریکہ کے لیے ارش اربسادی نے اس بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. سمندر کے نیچے اتنی گہرائی میں اس حصے کو مڈ نائٹ زون کا نام دیا گیا ہے. اس ریسرچ کے لیے سائنسدان بحر ہند کی سطح سے 120 میٹر نیچے اپنے کام میں مصروف ہیں. انہیں امید ہے کہ وہ اس بات کا پتہ چلا سکیں گے کہ موسمیاتی تبدیلی آبی حیات کو کس طرح متاثر کر رہی ہے. مشن ڈائریکٹر اولیور سٹیٹس کہتے ہیں,
Beneath 1,000 meters, there's no light down there. But a lot of animals in those depths are bioluminescent. It's life that glows. It's home to the peak of biodiversity in the ocean.
ہمیں جس چیز کا پتہ ہے وہ یہ کہ ہزاروں میٹر نیچے کوئی روشنی نہیں ہے, لیکن اس گہرائی میں بہت سے جانور ایسے ہیں جو خود چمکتے ہیں. یہ سمندر میں حیاتیاتی تنوع کی آماجگاہ ہے. اولیور سٹیٹس برطانوی قیادت میں کام کرنے والے نیپٹون مشن کے سربراہ ہیں. اس مشن کے تحت سمندروں کے انتظام اور ان کے تحفظ کے لیے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں. یہ کام ریسرچ میں مدد دینے والی ایک آب دوست سے کیا جاتا ہے. اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ پانی کی سطح کے نیچے پہاڑوں کا مطالعہ کیا جائے جو بیشتر حیاتیاتی تنوع کا ٹھکانہ ہیں. پریشر ڈراپ نامی مشن کے سربراہ راب میکولم کے الفاظ,
It's the least understood ecosystem on the planet. 71% of our planet's covered in seawater. Everything we see is virtually a new discovery.
سائنسدان سمندر کی تہہ میں 4,000 میٹر تک نیچے غوطہ لگاتے ہیں. یہاں تقریباً اندھیرا ہوتا ہے. اس مقام کو اسی مناسبت سے مڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے. سائنسدان اپنی تحقیق کے دوران اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ کرہ ارض کی حدت میں اضافے کی وجہ سے پانی کی تہہ میں موجود ماحولیاتی نظام کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں. نیپٹون مشن سے منسلک سینئر سائنسدان لوسی وڈال کے الفاظ,
These impacts and consequences of climate change aren't stopping. They're not going to stop even if we stopped the production of carbon into the environment tomorrow. So getting a really good baseline of what those communities are now and measuring changes in those will really help us understand.
موسمیاتی تبدیلی کے یہ اثرات اور نتائج رک نہیں رہے, وہ اس صورت میں بھی نہیں رکیں گے اگر ہم ماحول میں فوری طور پر کاربن کے اخراج کو روک بھی دیں. لہٰذا ہمیں ان اعداد و شمار سے جو سائنسدان جمع کریں گے یقیناً اس بات میں مدد ملے گی کہ ہم یہ جان سکیں اور اس کی پیش گوئی کر سکیں کہ مستقبل میں ایسی کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. یہ الفاظ تھے نیپٹون مشن سے منسلک سینئر سائنسدان لوسی وڈال کے. تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آبی حیات کو بیشتر خطرات پانی کی سطح پر تغیرات کی وجہ سے درپیش ہوتے ہیں. سائنسدان پیٹرک لہی کے الفاظ,
We definitely see examples of, you know, human beings. We see plastics, we see debris. You know, our plastic in particular is ubiquitous. It's ubiquitous on land.
ہمارے سامنے یقیناً انسانوں کی اپنی کارگزاریوں کی مثالیں موجود ہیں. ہم پلاسٹک دیکھتے ہیں, ہم کوڑا کرکٹ دیکھتے ہیں. پلاسٹک خاص کر پھیلا ہوا ملتا ہے, یہ زمین پر بکھرا ہوا ملتا ہے. لہٰذا یہ سوچنا حماقت ہوگی کہ پلاسٹک سمندروں کی سطح پر تیرتا ہوا نہیں ملے گا. یہ الفاظ تھے سائنسدان پیٹرک لہی کے. 30 دنوں پر مشتمل یہ تحقیقاتی مشن نیپٹون اور سیشلز اور مالدیپ کی حکومتوں کے درمیان تعاون سے اپنا کام کر رہا ہے. دا لمیٹڈ فیکٹر نامی آبدوز نے جو مشن کا حصہ ہے پہلے ہی 11,000 میٹر کی گہرائی تک اپنا سفر مکمل کر لیا ہے. یہ گہرائی کو ہمالیہ کی بلندی سے زیادہ بنتی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
فلمی دنیا کے سب سے بڑے اکیڈمی ایوارڈز کی سالانہ تقریب اس سال اس اعتبار سے منفرد تھی کہ سال کی بہترین فلم کا آسکر ایوارڈ ایک غیر ملکی فلم کو ملا. جنوبی کوریا کی فلم پیراسائٹ کو 4 ایوارڈ ملے. اس رنگ رنگ تقریب کے بارے میں مزید تفصیلات پینی لوپ پولو کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
جنوبی کوریا کی فلم پیراسائٹ کو 4 آسکر ایوارڈز ملے جس میں بہترین فلم اور بہترین اداکاری کے ایوارڈ شامل تھے. جنوبی کوریا کے فلم ساز جون ہو کے لیے یہ ایک تاریخی اور کامرانی کی رات تھی جب ان کی فلم کو غیر ملکی فلموں کی کیٹیگری سے نکال کر عام فلموں کی کیٹیگری میں ڈالا گیا اور اسے سال کی عمدہ ترین فلم کے طور پر منتخب کیا گیا. پیراسائٹ جنوبی کوریا میں سماجی عدم مساوات کے موضوع پر بنائی گئی ہے. بہرحال غیر امریکی فلم کو اس طرح شامل کیا جانا یقیناً ایک منفرد اعزاز ہے. ایک اور فلم 1917 کے بارے میں خاصا شورہ تھا. فلمی ناقدین کا خیال تھا کہ اس کو بہترین فلم کے طور پر چنا جائے گا مگر اسے یہ اعزاز تو نہیں ملا, لیکن اس کو 2 ایوارڈ ضرور ملے جس میں سینماٹوگرافی کا ایوارڈ بھی شامل ہے. جوکر فلم کی اداکارہ ہل ڈائر گونا ڈائٹر کو بھی انعام سے نوازا گیا. ایک اور خاتون کیرول ڈس اینجر کو دستاویزی فلم امریکن فیکٹری کی بہترین ساتھی ہدایت کار کا اعزاز دیا گیا. اداکاری کے شعبے میں بریڈ پٹ کو معاون اداکار کا ایوارڈ ملا. انہوں نے ونس اپان اے ٹائم میں ایک اسٹنٹ مین کا کردار ادا کیا تھا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی سینٹ کارروائی پر ہلکا سا طنز بھی کیا. جیکوین فینکس کو بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا. انہوں نے اپنی تقریر میں معاشرے کے تمام کرداروں کے درمیان مساوات کا درس دیا. صنفی نسلی مساوات کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی انہوں نے کہا کہ خیال رکھا جانا چاہیے. لارا ٹیم کو بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ ملا جبکہ بہترین اداکارہ کا ایوارڈ رینی زل ویگر کو ملا. تقریب حسب معمول رنگا رنگ تھی, خوش لباسی کا ایک مظاہرہ تھا. مشہور اداکارہ جین فونڈا نے تقریب کے اختتام کا اعلان کیا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سن 2006 میں امریکہ میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کی نفسیاتی بحالی کے لیے می ٹو تحریک کا آغاز کیا گیا. پاکستان میں بھی ایسی آوازیں مضبوط ہوئیں. اس کے نتیجے میں جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف مزید قوانین متعارف کرائے گئے. اس کے باوجود معاشرے کے کئی طبقے نظام میں اس حوالے سے ناکافی سپورٹ ہونے کی شکایت کرتے پائے جاتے ہیں. سماجی کارکن سلمان صوفی نے سیف کیمپسز نامی ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے جس میں تعلیمی اداروں کے طالب علم اور اساتذہ, خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد, ادارے میں ہونے والی کسی بھی قسم کی ہراساں کیے جانے کے واقعے کو رپورٹ کر سکیں گے. لاہور سے سمن خان کی رپورٹ.
پاکستان میں ہراساں کیے جانے کے خلاف تحفظ کا قانون موجود ہے. شکایت کے اندراج کے لیے خاتون صوبائی محتسب کا ادارہ اور موبائل ایپ بھی حاضر ہے. تاہم بہت سے لوگ ہراساں کیے جانے کے واقعات رپورٹ کرنے کے طریقہ کار سے یا تو ناواقف ہیں یا اس کے استعمال میں دشواری محسوس کرتے ہیں. ایسے افراد میں طالب علم بھی شامل ہیں.
ہیریسمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے, مجھے اس بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے. اگر آپ ہر ٹاپک پہ اویئرنیس دیتے ہیں تو اس کے بارے میں دینا چاہیے. یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, نہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے, تو بننی چاہیے. اگر بنی ہے تو اس کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے.
کمیٹی سب سے پہلے گرلس کو بلاتی ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بلائیں, آپ اس طرح بوائز کے ساتھ کیوں بات کرتی ہیں. لڑکی کی عزت پہلے ہی اچھل رہی ہوتی ہے اور اچھل جاتی ہے. اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے تو گرلز یونیورسٹی کو چھوڑ دیتی ہیں, وہ لیفٹ کر دیتی ہیں کہ پیرنٹس تک بات جائے گی. پیرنٹس کہیں گے پڑھنے بھیجا ہے تو آپ لوگ یہ کیا کرتے پھر وہاں پہ. تو یہ ڈر جاتی ہیں لڑکیاں, خاص کر اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتی.
جامع پنجاب میں طالب علموں, اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو ہراساں کیے جانے کی شکایات کے لیے نفسیات, قانون اور سماجیات سے تعلق رکھنے والے اساتذہ پر مبنی ایک کمیٹی 2012 سے قائم ہے جو حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی وضع کردہ پالیسی کے تحت کام کر رہی ہے. لیکن اس کمیٹی کو موصول ہونے والی زیادہ تر شکایات ہراساں کیے جانے کی تعریف پر پورا نہیں اترتی.
کمپلیننٹ ہے, وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتا,
تو اس کو تو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. مجھے پینسل نہیں دی گئی, فلاں کو دے دی گئی. سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آنی چاہیے آ جاتی ہیں.
طالب علم اور ہراسمنٹ کی شکایات کے لیے قائم کمیٹیوں کے درمیان خلا پر کرنے کے لیے سماجی کارکن سلمان صوفی نے طالب علموں اور اساتذہ کے لیے سیف کیمپسز کے نام سے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چینگ. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.